بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. التعليق على ثلاثة الأصول لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، اس پیار رسالے کی شرح کا درس جاری ہے، اور ہم پچھلے درس میں پہنچے تھے الاصل الثانی پر. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الاصل الثانی معرفة دین الاسلام بالأدلة. وهو الاستسلام للہ بالتوحید والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. من جملوں پر تعليق کرتے ہوئے فضلۃ الشيخ العلام أحمد النجمي رحمه الله فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ جو جملے ہیں شیخ الاسلام رحمہ اللہ کے، یہ دین اسلام کی معرفت دلیل کے ساتھ، یہ لازم ہے طلاب علم کے لیے دین کے مسائل کو دلیل کے ساتھ جاننا جو ہے، یہ خصوصی طور پر طلاب علم کے لیے ہے، اور جو عوام ہیں ان کے لیے یہی کافی کہ وہ یہ اتنا جان لیں کہ شرعاً یہ چیز مباح ہے، یہ حرام ہے، یہ واجب ہے، اگرچہ وہ دلیل کو نہیں جان سکتے. اور سبحان اللہ، اس میں دیکھنے کی آسانی ہے، اگر عوام الناس کو بھی ہم یہ کہہ دیں کہ دینی مسائل کو دلیل کے ساتھ یاد کرنا ہے تو کتنی مشقت ہوتی، کتنی مشکل ہو جاتی، کیونکہ دو لوگوں کی ہمت برابر نہیں ہوتی. سلام وبرکاتہ. دین کی سمجھ کے لیے وقت لگانا، وقت نکالنا، اور خصوصی طور پر دلائل کو یاد کرنا، یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے. ہاں، جو کر سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، پھر وہ عام الناس میں سے نہیں رہے گا، وہ طلاب علم میں سے رہے گا. یاد رکھیں، امت میں تین قسم کے لوگ، چوتھا نہیں ہے، یا عالم ہے، یا طالب علم ہے، یا عوام الناس ہے. عامی کے لیے دین کے مسئلے کو جاننا لازمی ہے، کیونکہ مسلمان ہے، مومن ہے، اور بغیر علم کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر مومن ہے تو جو بیسک، جو بنیادی چیزیں ہیں، یہ جاننا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ کیا حرام، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، اور کیا مباح ہے اس کے لیے. رہ گئی بات دلائل کی، دلیل کو روشن مسئلے کو جاننا اور پھر دلائل کو یاد کر لینا، تو یہ طلاب علم کے لیے خاص ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، اسی لیے علماء نے فقہ کی تعریف اصول فقہ کی کتابوں میں یوں بیان کی ہے، معرفة الاحکام الشرعی من ادلتہ التفصیلیہ، کہ شرعی احکام کو جاننا تفصیلی دلائل کے ساتھ. فیقال هذا الحکم حرام لهذا الدلیل، مثال کے طور پہ فلان چیز حرام ہے، اس کی دلیل، حرمت کی دلیل یہ ہے، شراب حرام ہے، زناکاری حرام ہے، سود خوری حرام ہے. اب اس کی دلیل بھی جب آپ بیان کرتے ہیں تو پھر آپ اس فقہ مسئلے کو دلیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اسے فقہ کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے فلان چیز کا حکم واجب ہے یا فرض ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے، اور فلان حکم جو ہے، فلان چیز حکم مستحب ہے یا مکروہ، اس کی دلیل یا مباح، اس کی دلیل یہ ہے. تو ہر دلیل کی روشنی میں مسائل کو بیان کرنا جو ہے، یہ فقہ ہے. اب تعریف اسلام کی کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، هو الاستسلام. شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اسلام کی بڑی پیاری تعریف بیان کی، اور میں نے بہت کم کتابوں میں اسے دیکھا ہے، اور اس سے آپ کو شیخ الاسلام رحمہ اللہ کہ تأصیل علم کا ثبوت ملتا ہے، کیونکہ علم کتنی مؤصل تھا، اور جس نے بھی علم کو بنیادوں سے حاصل کیا ہے، تأصیل سے حاصل کیا ہے، واللہ اس کے علم میں وہ اثر ہوتا ہے جو دوسرے علماء میں نہیں ہوتا. اب دیکھیں علم تو بہت سے لوگ حاصل کرتے ہیں، آج اسلامی یونیورسٹیز دیکھیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں رحمک اللہ، لیکن کتنی علماء ہیں اور کتنی علماء کا لوگوں کی دلوں تک اثر ہوتا ہے، واللہ علم. میرے جو اپنے انالیسز وہ دو چیزیں ہیں، ایک اخلاص ہے جو سب سے بنیادی بات ہے، اور دوسرا تأصیل ہے علم کا، کہ آپ نے کس طریقے سے علم کو حاصل کیا ہے، اور جس نے بھی علم کو بنیادوں سے حاصل کیا ہے صحیح طریقے سے صحیح علماء سے، تو انشاءاللہ اس کا علم میں بہت اس کے لیے بھی فائدہ ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ ہوتا ہے جو اس کے علم سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. تو اسلام کی تعریف دیکھ لیں مختصر اور جامع، امام صاحب نے تعریف بیان کی ہے، ذرا غور سے سنیں. فرماتے ہیں الاستسلام للہ بالتوحید. استسلام کیا ہے؟ اپنے آپ کو سپرد کر دینا، ہم کہتے ہیں سرنڈر کر لینا. وہ جو اپنے آپ کسی کے سپرد کر دے تو اس کی اپنی کوئی باقی خواہش رہتی ہے؟ یہ ناممکن ہے. یا تو آپ کی اپنی خواہش بھی ہے اور جس کو آپ خود جس کے سپرد آپ اپنے آپ کو کر رہے ہیں اس کی مرضی بھی ہے، دونوں کی مرضی نہیں چلے گی، سوال نہیں پیدا ہوتا. استسلام کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، اب میرے کوئی خواہش باقی نہ رہی. اچھا ارے استسلام کس کے لیے؟ للہ ہے. وہ کون سی چیز ہے دین اسلام کی بنیاد جس کے بغیر اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ پورے دین میں دیکھنے کیا ہے، ایک لفظ میں کیا ہے؟ توحید. تو اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کرنا ہے توحید سے، کیونکہ اگر توحید نہیں ہے اور باقی سارے کے سارے مکمل فرما برداری ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دین اسلام کی بنیاد توحید ہے، اور اسی توحید سے مسلمان پہچانا جاتا ہے، ورنہ داڑھی تو یہودی نے بھی رکھی ہوئی ہے، عبادت تو وہ بھی کرتے ہیں نہیں کرتے، نمازیں وہ بھی پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، تو فرق کیا ہے پھر؟ وہ بھی مسلمان ہے نہیں، توحید جو تو اسلام ہے ہی نہیں. الاستسلام للہ بالتوحید، تو یہ سب سے بنیادی بات ہے. دوسری بات لازم ہے، جب آپ یہ دعویٰ کر لیتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا توحید سے، والانقیاد لہ بالطاعہ، اب فرما برداری کرنی ہے، انقیاد سر جھکا کر، من عن سے حکم کو مان کر، اپنے دل سے یقین کے ساتھ مان کر اور اس پہ عمل کرنا ہے. طاعہ مکمل فرما برداری، انقیاد، کیونکہ اگر طاعت نہیں ہے تو پھر دین اسلام ہے کیا؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں توحید ہم موحد ہو گئے ہیں، متبع سنت ہیں، اہل حدیث ہیں، سلفی ہو گئے، کافی ہمارے لیے. پھر پست کے عالم ہوتا ہے بعض لوگوں میں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، فرض نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، باجماعت فرض نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب کہہ دیا کہ میں سلفی ہوں تو سب سے پہلے صف میں نظر آتے، سب سے پہلے. روزمرہ معاملات میں جھوٹ، فریب، دھوکا بعض لوگوں میں نظر آتا ہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ خرابی کس چیز میں؟ توحید میں خرابی ہے نہیں؟ کس چیز میں خرابی ہے؟ الانقیاد، طاعہ میں کمزوری ہے. الاستسلام للہ بالتوحید اس وقت تک نامکمل جب تک کہ انقیاد بالطاعہ نہ ہو. فرمبرداری بھی ہو گئی ہے، انقیاد بھی ہو گیا ہے، ایمان ہے، صحیح عقیدہ ہے، عمل ہے. جب دونوں ایک شخص میں مل جاتے ہیں، اب آخری میں ایک چیز باقی رہ جاتی ہے، اور وہ ہے والخلوص من الشرك واہل شرک، اور اہل شرک سے برات. اور اس آخری جملے سے شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اپنے عقیدے کو پاک اور صاف کر لو شرک سے، اور اپنے اعمال کو بھی شرک سے پاک کر لو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور سورۃ مدثر کی آیت نمبر 4، اور اس تعریف میں یہ بات مناسب ہے، یعنی پاکیزگی اختیار کرنی ہے ظاہراً و باطناً، دل کو پاک کرنا ہے شرک سے، اور کپڑوں کو اور جسم کو پاک کرنا ہے طہارت سے. اور دوسری تعریف جس میں الولاء والبراء کا جملہ بیان کیا گیا ہے، یعنی البراء تو من شرک و اہلی، کیا ہے ولاء والبراء تو ہے نا، یعنی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، خود تو شرک نہیں کرتا ہے لیکن اہل شرک سے اس کی دوستیاں ہیں، اور ان کو مشرک بھی نہیں کہتا، اور نہ ہی ان کے عمل کو شرک تصور کرتا ہے، یعنی کہتا ہے قبر کا طواف شرک نہیں ہے، غیر لوگوں کو پکارنا شرک نہیں ہے، میں نے تسلیم نہیں کرتا، شرک تو وہ ہے جو بتوں کی عبادت ہے. تو ایسے شخص کا کیا اسلام ہے، اور کیا استسلام ہے، کیا طاعہ ہے، کیا انقیاد ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو شرک اور اہل شرک سے براءت کا ہونا لازمی ہے. کیونکہ توحید اس وقت تک پاک نہیں ہو سکتا، یا اس وقت تک فائدہ مند نہیں ہو سکتا جب تک کہ شرک سے پاک نہ ہو. اور شیخ صاحب نے دلیل کے لیے سورۃ بقرہ آیت میں 256 کو کوٹ کیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. جس نے بھی طاغوت سے کفر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا ہے، دو چیزیں، کفر بالطاغوت ہے اور ایمان باللہ ہے، دونوں جڑ نہیں سکتے، سوال نہیں پیدا ہوتا. تو یقیناً اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ پر صحیح عمل کرنے والا مسلمان ہے. اور دوسری دلیل کہ اسلام کی تعریف میں شرک اور شرک سے براءت کا ہونا لازمی ہے، سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون الى آخر السورۃ. اس میں کیا ہے، براءت ہے کہ نہیں، کیونکہ ایمان اور کفر ایک ساتھ جڑ نہیں سکتے، مل نہیں سکتے. جیسا کہ کافروں سے براءت کا اظہار کرنا لازمی ہے ایک مومن کے لیے، اسی طریقے سے ایک موحد کے لیے بھی شرک اور اہل شرک سے براءت کا اظہار کرنا بھی لازمی ہے. پھر شیخ الاسلام رحمہ اللہ کا یہ فرمان کہ دین اسلام کے تین مراتب ہیں، اسلام ہے، ایمان ہے اور احسان ہے، اور ہر مرتبے کے اپنے اپنے ارکان ہیں. تو اسلام کے تعلق سے دو چیزوں کو جاننا بہت لازمی ہے، نمبر ایک صحیح تعریف کیا ہے اسلام کی، یہ کہنا کہ اسلام جو ہے وہ پیس سلام سے لیا گیا ہے اور اس پہ اکتفا کرنا کافی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، دین اسلام امن و امان کا دین ہے، کوئی شک نہیں. لیکن اگر استسلام نہیں ہے، اگر توحید نہیں ہے، اگر طاعہ فرما برداری نہیں ہے، اگر شرک اور شرک سے براءت نہیں ہے، تو پھر کیا پیس ہے اور کیا اسلام اور استسلام ہے؟ امن و امان کیسے ممکن ہے بغیر توحید کے؟ سبحان اللہ. تو سب سے پہلے اسلام کی تعریف کو جاننا ہے، اور اسے آپ یاد کرنا، حفظ کرنا ہے اس تعریف کو. دوسرے نمبر پہ یہ جاننا ہے کہ اسلام کے مراتب بھی ہیں، اسلام سب سے بنیادی مرتبہ ہے، اس کے بعد اس سے بڑا مرتبہ ہے ایمان کا، اور سب سے بڑا مرتبہ ہے احسان کا. اور اسلام کے مراتب کی دلیل کیا ہے، یہ تین مراتب ہیں، حدیث جبری علیہ الصلاۃ والسلام، صحیح مسلم میں معروف حدیث ہے. پھر شیخ حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں فارکان الاسلام خمسۃ، تیسری انفارمیشن جو اسلام کے بارے میں ہے وہ ارکان اسلام ہے جو ہم نے یاد کرنی ہے. تعریف الاسلام جان لیا ہے، مراتب الاسلام بھی ہم نے جان لیا، تین ہیں. اب ارکان کتنی ہیں؟ ارکان اسلام پانچ ہیں. شیخ حسین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پانچ ارکان کون سے ہیں؟ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کلمہ شہادت، و اقام الصلاۃ نماز اقامت کرنا، و ایتاء الزکاۃ زکات دینا، و صوم رمضان رمضان کے روزے رکھنا، و حج بیت اللہ الحرام اور اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا. فدلیل الشہادت کلمہ شہادت کی دلیل، اگرچہ ارکان اسلام جو پانچ ہیں ایک حدیث کافی ہے، لیکن شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اب تفصیل بیان فرمائی ہے، ہر رکن کے الگ الگ سے دلیل بیان کی ہے. فدلیل الشہادت قوله تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکت و اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم، سورۃ آل عمران آیت نمبر 18. ومعناها، اور اس کا معنی یعنی کلمہ شہادت کا معنی، لا معبود بحق الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے. لا الہ نافیا جميع ما يعبد من دون اللہ، لا الہ میں نفی ہے ہر اس چیز کی جو اللہ تعالیٰ کے سوا جس کی عبادت کی جاتی ہے. الا اللہ مثبتا عبادۃ للہ وحدہ لا شریک له، اور الا اللہ میں ہر عبادت کو صرف اللہ کے لیے ثابت کرنا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. فی عبادتہ کما لا شریک له فی ملکہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ملک میں کوئی شریک نہیں، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. وہ تفسیر الذی یوضحها، اور اس کلمہ شہادت کی تفسیر جس کی وضاحت قوله تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کی قوم نے کیا کہا تھا، إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، میں بری ہوں تمہاری عبادت سے اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، یقین وہی مجھے ہدایت دے گا، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون إلى آخر الآيات، سورة الزخرف آيات نمبر 26-28. وقوله، اور اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان بھی کلمہ شہادت کی تفسیر ہے، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، اے اہل کتاب کہہ دیں آؤ ایسے کلمے کی طرف جو ہم دونوں کے بیچ میں یکساں ہے. کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم سب مل کے صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، ولا نشرك به شيئا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، اور ہم میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو رب نہ بنائے، فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون، اگر وہ منہ موڑ لیتے ہیں تو پھر تم یہ کہو کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، سورۃ آل عمران آیت نمبر 64. اس میں ایک چیز دیکھیں، اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی فانه سیهدی، کلمہ توحید سامنے رکھیں، لا الہ الا اللہ، انجھیں لا الہ الا اللہ، لا الہ، اننی براء مما تعبدون، نفی ہے کہ نہیں؟ دونوں ایک ہی معنی ہے کہ نہیں؟ ترتیب بھی وہی ہے، لا الہ اننی براء مما تعبدون، الا اللہ، الا الذی فطرنی فانه سیہدین، ایک ترتیب ہے کہ نہیں؟ ایک ہی معنی ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس کلمہ توحید کی کس طریقے سے تفسیر بیان فرمایا قرآن مجید میں. اب یہ عملی ثبوت ہے کہ امام الموحدین ابو الانبیاء والمرسلین ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام زندگی کیسے گزری ہے؟ لا الہ الا اللہ کے مطابق گزری ہے. سب سے زیادہ انسان کو پیار و محبت اپنے والدین سے ہوتی ہے، اور سب سے بڑا دشمن کون تھا ان کا؟ والد. لیکن جب برات کی بات آئی ہے، اسلام کی بات آئی ہے، توحید کی بات آئی ہے، ان یعنی برا مما تعبدون، اپنا سگا باپ بیچ میں ہے کہ نہیں؟ بری کن سی برات؟ کس سے برات ہے؟ یہ نام کی برات ہے بس، یہ حقیقتاً برات ہے؟ تو لا الہ الا اللہ پہ عمل نہیں ہو سکتا جب تک یہ برات نہ ہو. تو پہلے برات ہے، لا الہ میں برات ہے، اننی براء مما تعبدون، لا الہ الا اللہ. اب یہ جو دوسرا رکن ہے، اب یہ اقرار ہے. تو پہلے انکار ہے شرک اور اہل شرک کا، اور پھر اقرار ہے توحید کا اہل توحید کا. سبحان اللہ. دوسری آیت میں دیکھ لیں, سورۃ آل عمران کی آیت میں دیکھ لیں. اب دیکھیں لا الہ الا اللہ, ٹھیک ہے, ترتیب دیکھیں, الا نعبد الا اللہ, لا نعبد الا اللہ. اب دیکھیں لا کے نیچے لا ہے, الہ کے نیچے کیا ہے, نعبد, پھر اللہ کے نیچے اللہ ہے, اللہ کے نیچے اللہ ہے. ترتیب دیکھی ہے, آپ لکھ لیں, بیشک پیپر پہ لکھ لیں, اوپر لکھے لا الہ الا اللہ, اس کے نیچے لکھے لا نعبد الا اللہ, لکھ لیا. اب دیکھیں اب الہ کا کیا معنی ہے, سبحان اللہ. اور قرآن کی کئی آیات میں آپ کو ملے گا, سورت ہود میں دیکھ لیں آپ, اللہ تعبد الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ تعبد الا ایاہ. تو یہ ترتیب آپ کو ملے گی. تو الہ کا معنی کبھی موجود ہو ہی نہیں سکتا, کبھی رب ہو ہی نہیں سکتا, الہ کا معنی معبود ہی ہے, اور خصوص طور پر سچا معبود, معبود بحق. شیخ احمد نجمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسلام کا تعلق ظاہر امور سے ہے اور پانچ ارکان ہیں. سب سے پہلے کلمہ شہادت, اور اس کا معنی لا معبود بحق الا اللہ, لا الہ میں ہر معبود کی نفی کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا ہر عبادت کی نفی کرنی ہے, الا اللہ ہر عبادت کو صرف اللہ کے لیے ثابت کرنا ہے. دوسرا اقامۃ الصلاۃ ہے, جس سے یہ مراد ہے کہ نماز کو ادا کرنا ہے, نماز کے شرائط ارکان اور واجبات کے ساتھ, یہ اقامۃ الصلاۃ ہے. تیسرے نمبر پر ایتاء الزکاۃ ہے, یہ خاص مال ہے, اور یہ حق ہے خاص مال میں. اور جیسا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم اگر انہوں نے ایک رسی جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے اگر مجھے نہیں دیتے, یعنی زکوٰۃ روک دیتے ہیں, تو میں اس پر بھی ان کے ساتھ قتال, ان کے خلاف قتال کروں گا. چوتھے نمبر پہ رمضان کا روزہ ہے, پانچویں نمبر پہ حج ہے, یہ ظاہری ارکان ہے اسلام کے. اور پھر ایک ایک رکن کا الگ سے شیخ السلام نے دلیل بیان کی ہے. شیخ احمد رشمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنی قوم سے برات کا اظہار کیا سو زخرف کی آیت کے تعلق سے, فرماتے ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا کہ ان میں سے جب کوئی شخص اسلام قبول کر لیتا ہے تو وہ اپنے گھر والوں سے اور قریبی رشتہ داروں سے مکمل طور پہ دور ہو جاتا ہے اور کوئی تعلق باقی نہ رہتا ان کا. اور انہوں نے اس طریقے سے الولاء والبراء کے معنی کی تحقیق کی اپنی زندگی میں, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکوں کے بیچ میں رہتا ہے. سبحان اللہ, یعنی بعض لوگ نزدیک کوئی فرق نہیں ہو, رہنے کے لیے کہیں بھی رہ جاتے ہیں, یعنی اہل اسلام یا کسی مسلم ملک میں رہیں یا کسی کافر ملک میں رہیں, کہتے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے, اللہ کی زمین ہے, کہیں بھی رہ سکتے ہیں. بہت بڑی غلط فہمی ہے, فرق ہے زمین میں. جس زمین میں کفر ہوتا ہو, شرک ہوتا ہو, وہ زمین ویسے کبھی ہو سکتی جس زمین میں اسلام قائم ہو اور توحید قائم ہو. اگرچہ ظاہراً دین اسلام قائم ہو, نماز قائم ہو, زکوٰۃ کا سسٹم ہو, روزے کا سسٹم ہو, حج کا سسٹم قائم ہو, لوگوں کی زندگی, روزمرہ زندگی اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق گزرتی ہو, کہاں یہ ملک ہو, کہاں یہ سرزمین ہو, کہاں وہ زمین جس میں کفر عام ہو. آپ کی آنکھ نعوذ باللہ کفر پہ کھلتی ہے اور کفر پہ ہی بند ہوتی ہے نعوذ باللہ, دونوں ہرگز برابر نہیں ہیں. اس لیے یہ ابو داؤد کی روایت ہے, علامہ البانی صحیح اس حدیث کو فرماتے ہیں, اور میں سمجھ بڑے والله بہت بڑی خطرناک ہے, خصوصاً تو ان لوگوں کے لیے جو اہل کفر کے بیچ میں رہتے ہیں, شدید وعید ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین، میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکوں کے بیچ میں رہتا ہے، اہل کفر کے بیچ میں رہتا ہے. قال یا رسول اللہ ولم، کیوں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باصاحب نے عرض کی؟ قال لا ترى نارهما، ان کی آگ جو ہے وہ برابر نہیں ہے. تو اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں اس سے کیا مراد ہے، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ شدید وعید ہے کہ اہل کفر کے بیچ میں رہنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یعنی اس زمین پر رہنا ہی جائز نہیں ہے. اٹھنا بیٹھنا اور تعلقات قائم کرنا تو الگ بات ہے، میں رہن سہن کی بات کر رہا ہوں، ایسے زمین پر رہنا ہی جائز نہیں ہے. یعنی آپ یہ تصور کریں کہ اتنی شدید وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس شخص سے بری ہوں، میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یعنی اس سے بڑھ کر اور کیا مصیبت اور کیا وعید ہوگی. اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. پھر شیخ حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَدِلُ شَهَادَتِ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، کلمہ شہادت کے پہلے حصے کی دلیل بیان کی ہے، اب دوسرے حصے کی دلیل شہادت ان محمد رسول اللہ کی دلیل قوله تعالی، ارشاد باری تعالی ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ الرَّحِيمِ. سورة التوبة نمبر 128. شیخ احمد النجمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ اَي مِن بَنِ جِنْسِكُمْ، یعنی تم میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا ہے، ان کی زبان تمہاری زبان جیسی ہے اور ان کے احساس بھی تمہارے احساس جیسا ہے، اور وہ تمہیں میں سے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت اور شرف بخشا ہے رسالت کا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص چنا ہے اس رسالت کے لیے. اور یہ خطاب جو ہے عرب کے لیے خصوصی طور پہ ہے اور سب لوگوں کے لیے عمومی طور پہ ہے. عرب کے لیے اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر عربی تھے، عرب میں سے تھے اور زبان بھی عربی تھی، اور وہ ان سے بہترین طریقے سے واقف تھے، ان کو اچھی طرح سے جانتے تھے. قرآن مجید یعنی وحی نازل ہونے سے پہلے سب سے زیادہ سچ بولنے والے تھے، سب سے بڑے امانت دار تھے، جبکہ زیادہ مالدار نہیں تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم دور جاہلیت میں اسلام سے پہلے. اور جب انسان محتاج ہوتا ہے تو اس کے لیے دھوکہ دہی آسان ہو جاتی ہے مجبوری میں. تو شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دور جاہلیت میں الصادق تھے، الامین تھے، یہ گواہی خود مشرکین دیا کرتے تھے، بلکہ سب سے بڑے سچے تھے ان کے بیچ میں. اگر کوئی شخص کہتا ہے سب سے زیادہ سچا کون ہے تو محمد کا نام سب سے پہلے آتا صلی اللہ علیہ وسلم، اور امانت دار بھی تھے، محتاج بھی تھے، امانت دار بھی تھے. یعنی اگر دھوکہ دے دیتے کیا چیز ہوگی، اسلام تو تھا نہیں. تو یہ بڑا کمال تھا، یعنی اس زمانے میں جب آپ کو کوئی روکنے والا بھی نہ ہو اور شر عام ہو چکا ہو، اور پھر بھی اس بدترین زمانے میں رہ کر کوئی شخص اپنے آپ کو ان محرمات سے، ان نافرمانی سے دور کرتا رہے. سبحان اللہ. یہاں تک کہ جب مشرکین سفر پہ جاتے تو اپنا مال و متاع امانت کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کے پاس رکھے جاتے. عجب بات یہ ہے جب دعوی توحید لے کے آئے تو پھر انہوں نے، یہی مشرکین جو کل الصادق الامین کہتے تھے، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جھوٹا ہے، بلکہ سب سے بڑا جھوٹا ہے، یہ جادوگر ہے، یہ کہانت کرتا ہے، اور اس جیسے الزام تراشیں اور جھوٹ کا سہارا ان کو لینا پڑا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کامیابی عطا فرمائی، اور ان میں سے یہی جو مخالفین تھے ان میں سے کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا، دین اسلام میں داخل ہوئے، خصوصی طور پر فتح مکہ کے بعد. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک وفات نہیں پائی جب تک کہ جزیرہ عرب سارے کا سارا جو ہے وہ دین اسلام میں داخل ہو گیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ کے فرمان عزیز علیہ ما عنتم، شیخ احمد رضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات بہت بھاری ہوتی، مقابل مشقت ہوتی کہ آپ جو کوئی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ تھے، جو رشتہ دار تھے یا عام لوگ جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دل میں ایک درد رہتا کہ یہ لوگ کیوں جہنم کی طرف جا رہے ہیں، یہ کیوں شرک میں مرنا چاہتے ہیں، تو شدید تکلیف میں ہوتے، شدید پریشانی میں ہوتے. پھر ارشاد باری تعالیٰ سورۃ الحج آیت نمبر 78 میں، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر. اور دوسری آیت میں آل عمران آیت نمبر 144 میں، 144 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. جیسا فرماتے ہیں شیخ احمد نبی رحمہ اللہ حریصا على امتی، سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے ان کے ایمان پر اور ان کے اتباع پر، کیونکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے وہ حق تھا اور اس کی پیروی کر رہا ہوں پر فرض تھی، تو بہت حریص تھے کہ لوگ ان کی بات کو مان لیں، جزاک اللہ خیر، اور اسلام قبول کر لیں. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی آپ علیہ وسلم کی حس کی شدت کو بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائے، فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا، سورۃ الكهف آیت نمبر 6. یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے ان کے پیچھے؟ یعنی ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے جسے ہدایت دے دے، آپ اپنے آپ کو پریشانی میں کیوں ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ یہ نہیں ماننا چاہتے، نہیں دعوت توحید کو قبول کرنا چاہتے، تو اپنے آپ کو کیوں ہلاک کرنا چاہتے ہو ان کے پیچھے؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تسلی اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجے گئے، تو یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ یہ بھی انسان ہیں، رشتہ دار ہیں، یہ جہنم کے ایندھن کیوں بننے جا رہے ہیں؟ تو بڑی کوشش ہوتی کہ کاش یہ بات سمجھ لیتے، کاش یہ بات سمجھ لیتے. آج دیکھیں مکہ کو کب چھوڑا، جب اہل مکہ نے کوئی اور راستہ چھوڑا نہیں بات ماننے کا، طائف کی طرف گئے، وہاں پر بھی کسی نے بات نہیں قبول کی. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اس دعوت کا آغاز مدینہ سے ہونا تھا، مکہ سے نہیں ہونا تھا. سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں شہادت ان محمد رسول اللہ کلمہ شہادت کا دوسرا حصہ ہے، اور کلمہ شہادت کی تکمیل اس حصے سے ہوتی ہے، کیونکہ شہادت ان لا الہ الا اللہ یہ گواہی ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، خالق پورے کائنات میں، وہی رزق دیتا ہے، وہی تدبیر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک ہے الوہیت میں، یعنی عبادت کے لائق صرف و صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے. تو کلمہ شہادت دوسرا حصہ ہے. کلمہ شہادت کا معنی شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ومعنی شہادت ان محمد رسول اللہ طاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وان لا يعبد الله الا بما شرع. یہ چار چیزیں ہیں کلمہ شہادت کے دوسرے حصے کے معنی میں. محمد رسول اللہ کا معنی، یا شہادت ان محمد رسول اللہ کا معنی جو ہے وہ ان چار چیزوں سے بنتا ہے. طاعت فیما امر، جو حکم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اس حکم کی تعمیل کرنی ہے. وہ تصدیق فیما اخبر، جو خبر دے اس خبر کی تصدیق کرنی ہے. وہ اجتناب منع عنہ وزجر، وہ جس چیز سے منع فرمایا ہے اس سے فوراً اجتناب کیا جائے. وَأَلَّا يُعْبَدُ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعُ، اور اللہ تعالیٰ عبادت کرنی صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق. احمد النجمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کلمہ شہادت کے دوسرے حصہ کا معنی شہادت ان محمد رسول اللہ، یہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے کہ اس شریعت کو پہنچانا ہے جن و انس تک، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی امت مکلف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی رسالت پر ایمان لے کے آئیں، ان کے عقیدہ ہونا چاہیے، اور شریعت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہی دین ہے. اسی لیے جو حکم دیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعمیل واجب ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہے، اور جس چیز سے منع فرمائے اس سے رک جانا واجب ہے. اور کسی سے بھی کوئی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہو جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ شریعت کے مطابق نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ شریعت کے مطابق نہ ہو. اور یہ دونوں گواہیاں جو ہیں کلمہ شہادت، یعنی شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ دین اسلام کی اساس ہیں، اور یہ دونوں شرطیں ہیں قبول ہر عمل کی قبولیت کے لیے. یعنی لا الہ الا اللہ میں اخلاص ہے اور محمد رسول اللہ میں اتباع ہے، اور یہ دونوں جو ہیں یہ عام شرطیں ہیں ہر عمل کی قبولیت کے لیے. اور جس کے عقیدے میں کوئی خلل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے، یا کوئی شک ہے، تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، دراصل میں داخل نہیں ہوا ہے وہ. اور اگر وہ مان لیتا ہے، اقرار کر لیتا ہے، تو پھر اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اتباع کرے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، سورۃ النساء نمبر 64. تو شیخ حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ودلیل الصلاۃ والزکاۃ وتفسیر التوحید، نماز، زکوٰۃ اور توحید کی تفسیر کی دلیل کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے ایک آیت میں، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، سورة البينات نمبر 5. احمد النجمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سب سے عظیم عبادات جن کا اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے 5 نمازیں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے انسان کے جسم پر، اور ہر بندے کو چاہیے کہ اقامت الصلاۃ جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے ان کے اوپر اس کو بجا لائیں، اور جو اس پر عمل نہیں کرتا تو اس کا دین ہی نہیں ہے. اور واضح دلائل میں یہ بات طے شدہ ہے کہ تارک الصلاۃ کافر ہے، اور اگر اسے نماز کی اقامت کے لیے بلایا جائے اور کہا جائے، حکم دیا جائے، اور وہ انکار کر لیتا ہے، تو پھر اسے قتل کرنا ہے، اور اس کا قتل جو ہے قتل ردت ہے، دار اسلام سے خارج ہونے کی وجہ سے قتل کرنا ہے، جیسا کہ اکثر علماء کا قول ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور یہی قول امام محمد احمد رحمہ اللہ کا ہے. تو نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے جو جس کا تعلق جسم سے، بدن سے ہے، اور زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا حق ہے جس کا تعلق مال سے ہے. اور اس کی دلیل شیخ صاحب فرماتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، سورة البينات نمبر 5. وما امروا ان كن له حكم دیا گیا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، کہ ایک اللہ کی عبادت کریں مخلصین اللہ الدین، دین کے اخلاص کے ساتھ. یہ اخلاص پورے دین میں ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ بعض میں اخلاص اور بعض میں نہیں، مکمل دین میں. حنفاء شرک سے بالکل دور. ویقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرے، ویؤتی الزکاۃ اور زکات دے، وذلک دین القیمہ اور یہ قیمتی دین ہے. ودلیل الصیام، شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں روزے کی دلیل قوله تعالی، ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورۃ البقرۃ نمبر 183. ودلیل الحج قوله تعالی، ارشاد باری تعالی ہے حج کی دلیل وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین، سورۃ آل عمران نمبر 97. شاہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں روزہ اور حج جو ہے یہ وہ دو رکن ہیں جس سے ارکان اسلام مکمل ہوتے ہیں، یعنی پانچ ارکان مکمل ہوتے ہیں. تو یہ پانچ ارکان ہیں اسلام کے، کلمہ شہادت سب سے پہلے ہے، اور باقی جو چار ارکان ہیں وہ کلمہ شہادت کے بعد ہیں. اگر کلمہ شہادت نہیں ہے تو پھر باقی چار ارکان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب ارکان کہہ دیے تو مطلب یہ بنیادی ستون ہیں جن کے بغیر اسلام کی عمارت قائم ہو ہی نہیں سکتی، اور سب سے بڑی بنیاد، سب سے پہلی بنیاد کلمہ شہادت ہے. اس کے بعد پھر نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے. آپ تنوع دیکھ لیں، سبحان اللہ. کلمہ شہادت کا تعلق دل سے ہے، اور پھر نماز ہے، تعلق جسم سے ہے، زکوٰۃ کا تعلق مال سے ہے، روزہ کا تعلق جسم سے ہے، حج کا تعلق مال سے بھی ہے، جسم سے بھی ہے، سبحان اللہ. تو ارکان سارے کے سارے جو ہے، جیسے کہ ایک ہاتھ کے پانچ انگلیاں ہیں جس سے مٹھی بنتی ہے، یہ سارے کے سارے پانچ ارکان اس طریقے سے ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں. لیکن اگر کلمہ شہادت میں کوئی خلل ہے تو واللہ باقی چار ارکان قائم نہیں ہو سکتے صحیح طریقے سے. یعنی جو لوگ شرک و بدعات کے راستے اختیار کر چکے ہیں ان کی نماز کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی توفیق ہوگی نہیں. زکوٰۃ میں کوتاہی ہوگی، روزے میں کوتاہی ہوگی، حج میں کوتاہی ہوگی. اس لیے آپ اکثر دیکھتے ہیں، حج کو دیکھ لیں آپ، لوگ حج کرنے آتے ہیں، بہت سارا پیسہ بھی لگاتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، محنت و مشقت بھی کرتے ہیں. حج پر پہنچ گئے، کئی ایسے لوگ ہیں جو جیسے آئے ویسے واپس چلے گئے بغیر حج کیے، کئی ارکان چھوڑ جاتے ہیں اور یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں یہ فرض ادا کرے اور حج کر لیا ہے. اور میں سے جو جن کے اللہ تعالیٰ نے بھلائی چاہی ہے، کئی سالوں کا سوال کسی کرتے پتہ چلتے ہو کہ حج ابھی تک ہوئے نہیں ہے، اور کئی سو جو پوچھتے نہیں ہیں. کیا سمجھ، ہر بندہ پوچھ لیتا ہے؟ نہیں، اکثر لوگ خاموش رہتے ہیں، بس جیسے لوگ ہم بھی ویسے کر رہے ہیں. جاہل جاہل کو دیکھ کے عبادت کرتے، اس کی کیا عبادت ہے، سبحان اللہ. اس لیے یاد رکھیں، بعض لوگ اپنی دعوت میں سب سے بنیادی بات نماز کو سمجھتے ہیں، اور دعوت کا آغاز نماز سے کرتے ہیں. تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ نماز دوسرے نمبر پہ، کلمہ ارکان اسلام کا دوسرا رکن ہے کلمہ توحید کے بعد. تو دعوت کا آغاز کلمہ توحید سے ہونا چاہیے. جس نے کلمہ توحید کو سمجھ لیا ہے، واللہ اس کی نماز بھی سدھر جائے گی، اس کی باقی ارکان بھی سدھر جائیں گے، اس کی زندگی سدھر جائے گی، واللہ یہ مجرب ہے. اور جس نے کلمہ توحید کو نہیں سمجھا ہے، آپ اس کی نماز بناتے رہیں، آپ اس کو جو کچھ بھی کرتے رہیں، وہ نماز ہی تو ہو جائے گا، وہ روزے بھی رکھنا شروع کر دے گا، داڑھی بھی آ جائے گی، ٹخنے کے اوپر شلوار بھی آ جائے گی، وہ حاجی بھی ہو جائے گا، تہجد گزار بھی ہو سکتا ہے. لیکن شرک و بدعات میں ڈوبا ہوا ہے، اس کا کیا ہے، وہ کب اسے نکلے گا؟ بدعت ایسے لعنت ہے نعوذ باللہ، جو اس میں ایک دفعہ کوئی مبتلا ہو جاتا ہے، جلدی پھر اس کو چھٹکارا نہیں ملتا جلدی، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اس لیے آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خود دعوت کا آغاز کہاں سے کیا، اور جب صحابہ کرام کو بھیجتے تھے دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، تو کیا حکم دے کے بھیجتے تھے؟ کوئی ایک ثبوت ملتا ہے کہ جا کے نماز کی بات کرنا یا روزے کی بات کرنا؟ لکھ لیں، تو ہمیشہ دعوت کا آغاز ہی کلمہ توحید سے کیا جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار وہ تو کافروں کی طرف جب ہم جاتے ہیں تب کلمہ توحید شروع کرتے ہیں، مسلمانوں کو توحید کی کیا دعوت دینی ہے، وہ تو پہلے سے موحد ہیں. یہ کس نے کہا؟ پہلی بات یہ کس نے کہا کہ ہر مسلمان موحد ہے؟ آج امت کا حال دیکھ لیں آپ کے سامنے، شرک عام ہو چکا ہے کہ نہیں؟ مزارات قائم ہیں، واللہ اسی چار دیواری میں مسجد بھی ہے اور بزرگ کی قبر بھی ہے. اس بزرگ کی قبر میں بھیڑ دیکھیں، لوگوں کی رش دیکھیں، اور اس مسجد میں دیکھیں کتنے لوگ جاتے ہیں، آنکھوں دیکھیں. یعنی یہ کوئی کہیں سنی بات نہیں ہے، اپنے آنکھوں سے جا کے دیکھ لیں. کیا ہے یہ؟ کیا ان کو دعوت توحید کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ موحد بن چکے ہیں، سبحان اللہ. اور پھر اگر توحید کو سمجھ بھی لیا ہے جو موحد ہیں، وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین، کیا جاتا ہے کہ واللہ جس دعوت کا اگر توحید سے ہو تو برکت دیکھو اس دعوت میں. اگر موحد ہے تو اس کے لیے ثابت قدمی ہے، اگر نہیں ہے تو اس کے لیے علم ہے تاکہ وہ سمجھے اور عمل کرنا شروع کر دے. تو کسی صورت میں بھی واللہ بغیر توحید کے دعوت قائم ہی نہیں ہو سکتی کبھی. ہاں اگر توحید ہے، لوگوں نے توحید کو سمجھنا شروع کر دیا ہے، مزارات تصور کریں، مزارات کو توڑ دیا گیا ہے، آج اس کا وجود نہ رہا ہے، کوئی بازار قائم نہیں ہے، اللہ کے گھر جو ہیں آباد ہیں اور یہ جو مزارات ہیں سب مٹ گئے، ختم ہو گئے ہیں امت اسلامیہ سے، تب کوئی شخص کہہ سکتے چلو یار اب دعوت اپنی توحید کے ساتھ، اب دعوت جو ہے نا نماز کا اہتمام بھی کرو، نماز کی دعوت دو لوگ، کیونکہ لوگ نماز سے دور ہیں. واللہ لوگ نماز سے اس لیے دور ہیں اکثر مسلمان کیونکہ وہ توحید سے دور ہیں. اگر توحید کو سمجھ لیتے تو آج نماز سے بھی واللہ کبھی دور نہ ہوتے. جب توحید پہ عمل نہیں ہے تو پھر نماز پہ کیسے عمل ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے. اور آخر میں ایک سوال ہے، کہتے کہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج رات آپ لوگ قیام اللیل پڑھیں مسجد میں، یعنی با جماعت، اور اہل شام کے لیے، سیریا کے لیے خاص دعا کریں، کیا یہ جائز ہے یا بدعت ہے؟ یاد رکھیں کسی خاص وقت کو مقرر کر دینا خاص عبادت کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے، بدعت ہے. کوئی شخص خود پڑھنا چاہتا ہے اپنے گھر میں پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں، ان کے لیے کریں، اہل شام کے لیے کریں، اپنے لیے کریں، گھر والوں کے لیے کریں، عام مسلمانوں کے لیے کریں، لیکن خاص مسجد میں جمع ہونا ایک رات میں اور پھر اس میں جو ہے نا تہجد کی نماز پڑھنا اور پھر خاص دعا کرنی ہے، یہ سنت میں ثابت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ رات کی رات کو خاص نماز کے لیے جو ہے نا مخصوص نہ کرنا. اگر دیکھا جائے جمعہ رات جو ہے یعنی جمعہ کی شب، اس کو خاص یعنی نماز کے لیے تہجد کر کے، اگر یہ دیکھیں جمعہ کا دن جو ہے وہ برکت والا دن ہے، یعنی ایک مسلمانوں کو عید سمجھا جاتا ہے، ایک عظیم دن ہے، سب سے بہترین دن ہے، پورے ہفتے کا سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تخصیص سے منع فرمایا ہے کہ خصوصی طور پر پورے ہفتے کی صرف ایک رات متعین کر دینا اور اسی میں تہجد کی نماز پڑھتے رہنا، یہ خاص عبادت ہے، اس رات کو مخصوص کر دینا شرعاً جائز نہیں ہے. جو اس معاملے میں جو جائز ہے وہ یہ ہے کہ قنوت کرنا جو ہے، جیسے کہ آپ الحمدللہ دیکھتے ہیں کہ جو مفتی ہیں حفظہ اللہ شاہ عبد العزیز علی الشیخ حفظہ اللہ نے یہ اس کی اجازت دی ہے کہ مساجد میں قنوت کیا جائے، فجر کے بعد کئی مساجد میں قنوت ہوتا ہے، تو یہ شرعی طریقہ ہے، اس کی دلیل بھی ہے، ثبوت بھی ہے سنت میں کہ اگر آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز کے دوران آپ قنوت کر لیں، یہ شرعاً ثابت ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ نے تہجد کی نماز لوگوں کو بلانا ہے، مسجد میں جمع ہونے ہیں اور پھر تہجد کی نماز پڑھنی ہے اور پھر دعا کرنی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. یہ تخصیص تہجد کی نماز تو جائز ہے لیکن تخصیص جائز نہیں. اور پھر رمضان کے علاوہ بھی تہجد کے لیے جمع ہونا بھی یہ بھی یعنی ثابت نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.